بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد محترم بزرگو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں جمع ہونے اور دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی یہ اللہ کا انعام ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ آدمی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والا مختلف زبانوں کا بولنے والا مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والا مختلف شہروں اور بستیوں میں رہنے والا ایک جگہ صرف اللہ کی نسبت پر جمع ہو کوئی دنیاوی غرض اس میں نہ ہو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی
It's not an ordinary thing or a simple thing that Allah subhanahu wa ta'ala gathers us from different places, different cities, different languages, and we are gathering at one place for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a very special thing. It's not a simple thing.
چونکہ یہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے اس لیے اس کی خاص فضیلت حدیثوں میں آئی ہے
Because this is very beloved in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, so in ahadith,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر فضل خاص ہوتا ہے اس کو میسر ہوتا ہے
کہ
دنیا کی کوئی غرض بھی نہیں ہے
There is no worldly need.
نہ انتظام کرنے والوں کی نہ شرکت کرنے والوں
کی Not those people who are the one who are arranging it and the one who are participating in this type of gathering.
پھر اس میں وہ خود اپنی طرف سے ہر طرح کی قربانی کرتے ہیں
And on their own saying they make a lot of sacrifice to participate in that.
آنے والے بھی کرنے والے بھی
And those people who arrange and those people who come and join.
اپنا مال لگاتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں اپنی صلاحیت لگاتے ہیں اپنے کو تھکاتے ہیں
They come and they spend their energies, they spend their money and they exhaust themselves in making this effort.
اس کی صحیح قدر و قیمت تو جب سامنے آئے گی جب اللہ تبارک و تعالی اس کا انعام دیں گے اپنے بندوں کو
The real value of these type of gatherings will come at that time Allah subhanahu wa ta'ala bestows the rewards of these type of gatherings.
جن لوگوں کو اس کی قدر معلوم ہے وہ مجلس کے برخاست ہونے کا جب وقت قریب آتا ہے تو بہت دکھی دل ہو جاتے ہیں
Those people who really know the real value of these things, when the time of end of this gathering comes, they become very sad and gloomy.
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتنا قیمتی یہ اللہ پاک نے موقع دیا کتنی نعمت سے نوازا تھا اور اس کا وقت ختم ہو رہا ہے
Because they know whatever the favor of Allah subhanahu wa ta'ala was bestowed upon them, now is time of that favor is going to end.
حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد روح گل سیر ندیدم و بہار آخر شد شاعر کہتا ہے کہ کتنا افسوس ہے کہ چشم زدن میں یعنی دیکھتے دیکھتے دوستوں کی صحبت ختم ہو رہی ہے پھول کو ابھی پوری طرح دیکھا بھی نہیں اور بہار ختم ہو رہی ہے
He says, one of the poets says that it's so unfortunate that I haven't really satisfied the looking at my beloved, my friend, the time is over. And I have not satisfied myself by looking at the flowers and the spring has come to an end.
یہی منظر ہوتا ہے اس موقع کا کہ آدمی دیکھتا ہے کہ اتنا انتظام اتنا سب کچھ ہوا اتنی محنتوں سے اتنے مہینوں سے محنت ہو رہی تھی دیکھتے دیکھتے ایک دم چشم زدن میں مجلس برخاست ہونے کا ٹائم آ گیا
He said that so much effort was made for months and so much energy was consumed by the weather but now within a second or two within no time this meeting is going to end
اجتماع ہو جانا اور ختم ہو جانا بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے.
To have this kind of gathering, to end this type of gathering, it looks very small, but there's a long effort that's behind this gathering and this system.
Mahabayat ke yak pumbadana badkish hulla gardat shahidera ya shahidera kafan. کہتے ہیں کہ مہینوں کی محنت کے بعد جب بنولے کا بیج, روئی کا جو بیج ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی معشوق کا لباس بنتا ہے یا کسی شہید کا کفن بنتا ہے.
It takes a long time for the cotton seed to really grow and be made either into a cloth for the beloved or become a coffin for the martyr.
ایسے ہی ان اجتماعات کا منعقد ہونا میرے دوستو بہت محنت سے ہوتا ہے.
So likewise, my dear brothers, this type of gathering of this kind of ishtama takes a lot of time and a lot of effort.
بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, بڑے مجاہدے ہوتے ہیں, بڑی دعائیں ہوتی ہیں.
So there are a lot of duas, a lot of mujahidas and a lot of sacrifices being made for this type of gatherings.
کیونکہ اس طرح کی مجلسوں سے ایمان میں تازگی آتی ہے.
Because this type of gathering actually, revive our ایمان,
جذبات بنتے ہیں,
our emotions are made,
زندگیوں میں تبدیلی کے لمحات آتے ہیں,
and the times come that we make a change in our lives.
آدمی اپنے زندگی کے فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہے.
A person reiterates and revisits the decision of his life.
برسوں کا بت وہ توڑتا ہے اپنے دل میں کا.
So whatever idols he had accumulated over years, those idols are not broken up.
اس لیے کہ آدمی صرف بت پرستی نہیں ہوتا, بہت سے بت انسانوں کے دلوں میں ہوتے ہیں.
It's not like a person is an idol worshipper, but they are like hidden idols in the heart of a human being.
براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ترجمہ ہی کر دو پھر لمبا ہوگا.
It takes a while for the person to really have that vision of Ibrahim alayhi salam, because the desires slowly creep in the form of idols and hide themselves in the bosoms of men.
اس لیے یہ ایک ایمان کا سفر ہوتا ہے جو بندہ طے کرتا ہے.
So this is actually a journey of iman that a human being accomplishes.
ایمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ایمان تقلیدی اور ایک ایمان تحقیقی.
There are two types of iman, one is for iman-e-taqlidi and one for iman-e-tahqiqi.
ماں باپ مسلمان تھے, ہم مسلمان پیدا ہو گئے, ہمیں لوگوں نے کہا کہ تم مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہمیں بچپن میں ایمان مجمل یاد کرا دیا, ایمان مفصل یاد کرا دیا, نماز یاد کرا دی, ایمان والوں کے راستے پہ چلنے لگے. یہ ایمان تقلیدی ہوتا ہے.
ایمان تقلیدی is that we are born to a Muslim family, we were told that we are Muslim, we are brought up and raised up in an Islamic environment, Muslim environment. So this is an ایمان تقلیدی, we just follow up what has been designed for.
لیکن جب آدمی کا شعور بالغ ہونے لگتا ہے, اس کی فہم بالغ ہونے لگتی ہے,
when a person really gains conscience and he starts listening and understanding the things,
تو پھر اب یہ سوچتا ہے کہ وہ ایمان کیا ہے جس کی بنیاد پر میں مومن ہوں.
Now start thinking that what is that iman on the basis of which I am a mu'min.
وہ اللہ کیا ہے جن پر میں ایمان لایا, ان کی ذات و صفات کیا ہیں.
Who is that Allah? What is his qualities and attributes that I have brought iman on?
وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ میرے اسلام کی, میرے ایمان کی بنیادیں کیا ہیں.
Now he wants to research and find out what are the basis and foundations of my iman.
اور جس اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے.
And Allah on which I have brought yaqeen, what has been said about that Allah.
اور ایمانیات جو ہیں, آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہیں, پیغمبر ہیں, کتابیں ہیں, تقدیر ہے, مرنے کے بعد کی زندگی ہے, جب اس کی ڈیٹیل میں اس کی عقل لینے لگتی ہے, جانے لگتی ہے, تو یہ ایمان تحقیقی کہلاتا ہے.
So whatever ایمان تحقیقی ہی ہے, that ایمان مفصل and مجمل, which was he was told when he was a child, but now the same articles of faith like ایمان اللہ سبحانہ وتعالی, ایمان اللہ ایجرز, ایمان اللہ روک, ایمان اللہ دیگر دیجسمنٹ, ایمان اللہ لائف آفٹر دیتھ, all these things now pick up and gain consciousness and he asks questions about that and these articles become mature in his mind.
تو اس طرح کی مجلسوں سے وہ ایمان تحقیقی کا سفر شروع کرتا ہے.
So these type of gathering actually is the beginning of that iman that requires bettering this contemplation and research.
اور اللہ کے راستے میں جانے کی اہمیت اور ترغیب بھی اسی لیے دی جاتی ہے کہ ہمارا ایمان تحقیقی ہو کر مکمل ہو جائے.
That's why we are given ترغیب to go to the path of Allah subhanahu wa ta'ala so that our iman really becomes the iman of contemplation and research.
کیونکہ جب یہ ایمان تحقیقی شروع ہوتا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بندے پر اور بندے پر خود اس کا اپنا اور مخلوقات کا فقر کھلنے لگتا ہے.
Say that when the chapter of this iman of research that he opens up, then this human being, his poverty and dependence upon Allah subhanahu wa ta'ala dawns on this human being.
پوری مخلوقات محتاج ہونا, اور جب اللہ کا جب تعارف سامنے آئے گا تو پھر غیر اللہ کا تعارف بھی سامنے آ جائے گا.
He says that when a person begins to realize the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time he is also being introduced of غیر اللہ subhanahu wa ta'ala, anything besides Allah subhanahu wa ta'ala at the same time.
اسی لیے صوفیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس کو اپنے نفس کی پہچان شروع ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے رب کی بھی پہچان شروع ہو جاتی ہے.
That's why the Sufiya says that whosoever begins to understand his own self, he begins to understand Allah subhanahu wa ta'ala as well.
پوری مخلوقات کا کچھ بھی نہ ہونا یہ کھلنے لگتا ہے.
So this opens up him that all the creation is nothing and nothingness of the creation opens up him.
اور حقیقت یہ ہے میرے دوستوں کہ جتنی چیزیں ہمارے علم میں مشاہدے میں ہیں ان کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے.
And the fact is, my dear brothers, that whatever things that we have knowledge of and whatever the things that we see, we don't really know the reality of those things.
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں آسمان ہے. فرمایا کہ آسمان تو اس کا نام ہے.
So مفتی صاحب صحیح میں پاس یوز ٹو سم ٹائم ask that what is this, for example this is sky, he said sky is the name of that. That really means that's the real star.
سورج کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے کہ یہ کیا ہے, تو ہم کہتے یہ سورج ہے. تو کہیں کہ سورج تو نام ہوا, میں تو اس کی حقیقت پوچھ رہا ہوں.
He said sometimes he used to point towards the sun and he said what is this, and we used to say this is sun, but he used to say imply that this is the name of that. I want you to tell me the reality of sun.
آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں, میں آپ سے واقف نہیں ہوں, صرف آپ میرے نام سے واقف ہیں اور میں آپ کے نام سے واقف ہوں.
For example, you are not introduced to me and I'm not introduced to you, you just know my name and that's the only introduction that me and you have.
جتنی چیزیں آپ کے اطراف میں ہر ایک پہ نظر ڈال دیجیے آپ, حقیقت کیا ہے نہیں معلوم آپ کو, معلوم ہوتی ہے مگر محنت چاہتی ہے وہ, باقی نام سے واقف ہوتے ہیں.
Just look around on the things around you, you are just introduced to the names of those things. So, but you don't really know the reality of things because that takes time and effort.
جب حقیقت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ مشاہدہ ہے, ہماری جو مخلوقات پر نظر ہے, یہ مخلوقات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے.
You say when the reality opens on us, then we really find out our observation is nothing. This is a very, very superficial observation that we really have.
اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا کہ مخلوق سب فقیر ہے.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala says that all the makhlouq is faqir, is like a beggar.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ says that you are just beggars and paupers in front of Allah سبحانہ وتعالیٰ.
یہ جو اللہ نے الناس فرمایا اے لوگو, تو فقیروں کو خطاب کر کے نہیں فرمایا, پورے انسانوں کو, جس میں بادشاہ بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, نواب بھی ہیں, رؤساء بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, منصب دار بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, بے پڑھے لکھے بھی ہیں, شہر کے بھی ہیں, دیہات کے بھی ہیں, کالے گورے لال پیلے سارے ہیں.
says anas, so he's pointing towards people, he's not pointing specifically towards beggars and proper, but anas includes the kings and rich people and the poor people, people in the village, people in the city, whatever black, white, whatever color, so it encompasses all of the nas.
اور یہی نہیں فرمایا کہ لوگ فقیر ہیں, یہ فرمایا ایک دوسری جگہ پر کہ لوگ تو خیر لوگ ہی ہیں. فرمایا کہ جو زمین کی مخلوقات ہیں وہ اور آسمان کے جتنے مخلوقات ہیں وہ سب میرے بھکاری ہیں.
He said it doesn't really mean that these human beings are beggars. So all the creations in the earth and all the creations on the in the skies, they are all dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. They are beggars in front of Allah subhanahu wa ta'ala.
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, مانگتے ہیں اس سے, منگتے ہیں اس کے, یعنی بھکاری ہیں اس کے, وہ سب جو آسمانوں میں, وہ سب جو زمین میں.
So whatever is there in the heavens and whatever there is in the earth, they are beggars and they ask Allah subhanahu wa ta'ala of all the things.
جس کو پتا ہو کہ جبرائیل کیا ہے, میکائیل کیا ہے, اسرافیل کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کو یہ پتا ہو کہ وہ بھی بھکاری ہے, تب پتا چلے اللہ کی عظمت و بڑائی کا کہ کیا ان کی شان ہے.
Just imagine the grandiose of Allah subhanahu wa ta'ala, the honor of Allah subhanahu wa ta'ala, the angels like Jibreel alayhi salam, Mikael alayhi salam, Israfil alayhi salam, you need, you really know the value of these angels. These big angels are also like beggars in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So just imagine the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, the honor of Allah subhanahu wa ta'ala, how honorable and great Allah subhanahu wa ta'ala is.
Jibreel ke 600 paron mein se 200 paron par dono ufuq mashriq aur maghrib bhar jate hain. Do paron par firo.
Jibreel Islam has 600 wings and he was over two wings that were called east and west.
اور کھڑے ہو جائیں اپنے اصلی حالت میں تو آسمان کے اوپر کو نکل جائیں اور پیر ان کے زمین کے نیچے کو نکل جائیں یہ حدیث شریف میں ہے
comes in حدیث شریف جبرائیل علیہ السلام was to stand his head will be above the sky and his feet will be on the ground
اور اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے 12,000 گنا بڑے ہیں
and اسرافیل علیہ السلام is 12,000 times larger and bigger than جبرائیل علیہ السلام
جو پھوک کے پوری کائنات کو ختم کر سکتا ہے
then he can blow and finish up the whole universe
اور قیامت کے قریب یہی کرنے والے ہیں جب سور پھوکا جائے گا تو پھوکیں گے اور کائنات کو توڑ پھوڑ دیں گے
and in the last day is the same angel will blow into the trumpet and everything in the universe
یہ جتنی کہکشائیں ہیں چاند و سورج کا نظام ہے یہ پورے ستارے ہیں زمین ہے اس کا پورا گلوبل پورا سسٹم ان کے سامنے ایسا ہے جیسے بچوں کے سامنے صابن کے پانی کے پھگے ہوتے ہیں اور یہ دونوں فرشتے ایسے فرشتے بھی حاملان عرش کے سامنے کچھ نہیں ہیں
angels of gigantic nature in front of those angels that are carrying arsh of Allah subhanahu wa ta'ala they are nothing
ایک ایک فرشتہ عرش کا اٹھانے والا ایسا ہے کہ اس کے ایک کاندھے سے لے کے دو کاندھوں کے درمیان کی مسافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ایسی ہے کہ ایک فرشتے کے دونوں کندھوں کے بیچ میں اتنی بڑی مسافت ہے کہ یہ پورے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایسا ہے جیسے ان کے مونڈوں کے بیچ کی تل ہوتی ہے
حضرت علی رضی اللہ عنہ narrates that those angels that are carrying the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, the harmony and earth, they are so huge and gigantic that the distance between their two shoulder blades and if you were to put all the universe in between that, that will be just show up as a small little dot or a hole.
ان کے سامنے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھکاری ہے میرا
so Allah subhanahu wa ta'ala addresses to this person that he is also a beggar in front of me
سے پتا چلتا ہے کہ پوری مخلوق محتاج مائز ہے
so it seems that all the creation is totally absolutely dependent on
اپنے وجود میں محتاج
they are dependent on their own creation
یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں تھی اللہ نے پیدا کیا اس کو
because this creation was not present in Allah subhanahu wa ta'ala creation then
اگر وہ خود سے پیدا ہو سکتی تو اس کو اللہ پیدا کیوں کرتے اس کا وجود اس کے قبضے میں ہوتا تو اس کو اللہ کیوں پیدا کرتا
the creation of that creation is not actually in the hands of creation because if they were to grow by themselves they would have grown themselves and been created
کسی چیز کا وجود بھی اس کے اختیار میں نہیں
so even the creation doesn't really have the capacity to create itself
اس کا باقی رہنا کسی مخلوق کے قبضے میں نہیں
and to remain viable and remain alive is also not in the hand of creation
ہر ایک کو اللہ ہی باقی رکھتا ہے
اللہ سبحانہ وتعالی who really sustain and maintains that creation
اور یہ دونوں صفتیں اللہ نے الحی القیوم میں بیان کی ہیں کہ وہ حی ہے وہ زندہ ہونے سے اس نے سب کو زندگی دی ہے وہ قیوم ہے اس لیے سب کو قائم رکھا ہوا ہے
So these are the two attributes of Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayy Al-Qayyum because he is Al-Hayy That's why he has given life to creation And he is Al-Qayyum He not only gives a life but he sustains and maintains it
لا متناہی صفات میں سے دو صفتوں کا یہ اثر ہے آپ اندازہ فرما لیجئے
Of the never ending attributes of Allah subhanahu wa ta'ala This is the effect of only two attributes of Allah subhanahu wa ta'ala
اس لیے میرے دوستو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جو فہم دی گئی انسانوں کو حضرت انبیاء اس پیغام کو لے کر آئے اور ہر نبی کلمے کے اس پہلے جس کو لے کر آئے ہیں لا الہ الا اللہ کو اس کا فہم یہ ہوتا ہے کہ مخلوق پر مخلوقیت کھل جائے اور اللہ پاک کا غنا کھل جائے اور پتہ چل جائے کہ پوری مخلوق محتاج اور سوال محض ہے
تو میں یہ بتا دیس از اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اف دس میسج اف لا الہ الا اللہ which was brought by all the prophets and this message were done upon the people that they really understand the dependence on Allah subhanahu wa ta'ala and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala that they are totally dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. So this La ilaha
that we understand the creation, understand its creativity, that this is creation. And the creation in the sense of creation, Allah subhanahu wa ta'ala, who is Ghani, who is all in all by himself.
حق تعالی شانہو کے محتاج ہونے میں ہر چیز میں زندگی میں موت میں
so we are dependent on Allah subhanahu wa ta'ala in everything for our life, for our death
بیماری میں تندرستی میں
for our health and for our illness
امیری میں غریبی میں
whether we are poor or rich
عزت میں بے عزتی میں
whether we have respect or we have disrespect
دیکھنے میں اور بولنے میں
in our power to see and in our power to listen We are dependent on Allah subhanahu wa ta'ala.
سننے میں اور سمجھنے میں
In order to listen and to comprehend and understand.
ارادہ کرنے میں
Just to make an intention.
ہمارے ارادے میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں.
So we are also dependent on Allah subhanahu wa ta'ala in making intentions.
مَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تمہارے چاہنے کو جب تم چاہ سکتے ہو کسی چیز کو
اللہ تعالیٰ says that you cannot will unless Allah wills it to happen to you so your will is also dependent on the will of Allah subhanahu wa ta'ala
کسی چیز میں بھی نہیں
in all the things that
جوانی میں اور بڑھاپے میں
whether you are young or you're old
بچوں میں بیوی میں
in your children in your wife
شادی ہونے میں نہیں ہونے میں
whether you get married or you do not get married
دنیا کے چھوٹے کاموں میں بڑے کاموں میں
so in the ordinary chores of this world or the bigger chores
آخرت میں بھی
even in the life after
کسی چیز میں بھی کسی جگہ ذرا برابر بھی مخلوق جو ہے مستغنی نہیں ہے اللہ سے
at any time at any moment the creation is not independent of the need of Allah subhanahu wa ta'ala
وَلَا يُسْتَغْنَا عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن اللہ پاک سے استغنا ایک پلک جھپکنے کے برابر کسی مخلوق کو نہیں ہو سکتا
so not we are in need of Allah subhanahu wa ta'ala we can't run away and escape the need of Allah subhanahu wa ta'ala even for the time that it takes us to blink our eyes
یہ عقیدوں میں ہے باضابطہ عقید اہل سنت کے عقیدے جو بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ جملہ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ وَلَا يُسْتَغْنَا عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن اللہ سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی استغنا نہیں ہو سکتا وَمَنْ ظَنَّا أَنَّهُ اسْتَغْنَا عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن فَقَدْ خَرَجَ عَن مِلَّةِ الْإِسْلَامِ جس آدمی کا یہ گمان ہو کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے مستغنی ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے
Imam Tahawi Ramallah has said in his article of faith, especially of the Al-Sunnah wa Jamaat, that a person is never, out of the need, or he cannot escape the need of Allah subhanahu wa ta'ala, even for the time it takes to blink an eye. And if he thinks that I can remain independent, even for that amount of time it takes to blink an eye, he goes out of the fold of Islam.
محتاج ہیں تو جب بندے پر یہ بات کھلتی ہے تو وہ فقیر اللہ ہو جاتا ہے اسی لیے سب سے پہلے انسان جو ہے جب اس کو کلمے کی فہم ملتی ہے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ فقیر اللہ بنتا ہے صوفیہ کہتے ہیں
that he really understands dependence on Allah subhanahu wa ta'ala so he begins his journey as a beggar to Allah subhanahu wa ta'ala
پھر اس کے بعد جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے بندوں کی طرف ملکیت کی نسبت ہے
and he said that then he realizes that by the order of Allah subhanahu wa ta'ala by the will of Allah subhanahu wa ta'ala this non-human being can become an owner. So ownership now is dependent on the will and intention of Allah subhanahu wa ta'ala.
اب یہ بات ہوتی ہے کہ تب یہ اس کی آنکھیں ہیں یہ اس کے کان ہیں یہ اس کی زبان ہے یہ اس کا ہاتھ ہے یہ اس کا پیر ہے یہ اس کے کپڑے ہیں یہ اس کا مکان ہے یہ اس کی گاڑی ہے یہ اس کا پیسہ ہے یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کے بچے ہیں اب ہر چیز اس کی طرف منسوب ہو رہی پہلے تو فخر کھول دیا اب ہر چیز کو لگا رہے ہیں اس کے ساتھ
So the first chapter of that is that Allah subhanahu wa ta'ala opens up his dependence on Allah subhanahu wa ta'ala, his need. But now in the second step, now Allah subhanahu wa ta'ala creates that ownership that he is now given this possession of his eyes, his ears, his wife, his kids and everything possession. So second part of this journey is that now he is given an ownership to all the possessions which Allah subhanahu wa ta'ala gave him in the first place.
جب یہ فہم کھولا جاتا ہے کہ مالک تو اللہ ہے لہو ما فی السماواتی وما فی الارضی وما بینہما وما تحت الثرا سب ان کا ہے جو آسمانوں میں سب ان کا ہے جو زمین میں ہے سب ان کا ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے سب ان کا ہے جو ان دونوں کے باہر ہے
So when this Vahim understanding opens up on the people, that everything in the earth, everything in the heavens, everything in between earth and heaven, and everything beyond earth and heaven,
उसके बाद जब ये निस्बतें खुलती हैं तो बंदे पर ये खुलता है कि इसका मतलब ये है कि ये चीज मेरे पास दूसरे की है जिसको अमानत कहते हैं जब ये फहम खुलती है तो कहते हैं कि ईमान के सफर में बंदा अमीनुल्लाह बनता है अल्लाह का अमीन होता है
Then he knows that these things do not belong to me, they belong to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has lent me these things. So the second thing that opens up that now he is a trustee of all these possessions being given as a trust to this human being.
Har ni'mat, afaqi ho ke anfusi. Afaqi ni'mat kehte hain bahir ki. Makan, dukan, gaadi, zameen. बीवी बच्चे जितने माल दौलत या आफाकी नेमतें कहलाती हैं अनफुसी अकल फहम समझ देखना बोलना सुनना जानना चलना फिरना बॉडी की कुव्वत फिजिकल वगैरह वगैरह ये अनफुसी हर 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 पन्नी और हर चीज वो अमानत की हैसियत से जानता है बंदा
So this second understanding, the second leg of the journey is that now he begins to realize that now this is a trust and something is lent to me. And he now understands that these things have been given to me by Allah subhanahu wa ta'ala. So he has this now understanding that whatever, there are two types of things. One are heavenly things, afaqi things that are outside of him. Like whatever he sees around, the earth, the clothes, the shop and everything which is not inside. So these are also from Allah subhanahu wa ta'ala. He realizes that these have been given to me and are borrowed from Allah subhanahu wa ta'ala for a short time on a loan. And then as a trust. And that those things that they are present within itself, within himself, they are those things that are like self things belong to that person. Now he realizes that these two types of things bestowed to me outside and inside are given to me on loan as a trust from Allah subhanahu wa ta'ala and he sees that these things and he has this understanding that these two types of things actually are not mine but they have been given to me by Allah subhanahu wa ta'ala as you give a loan or lend it to someone.
जब ये बात मानता है आदमी तो उसको कलमे की फहम मिलती है
When a person really accepts that Now he gets this understanding of this kalima.
इसलिए सहाबा ईमान लाते ही समझ जाते थे कि अच्छा ये अमानत है हम फकीर हैं ये सब अमानत है लिहाजा अमानत में हम तसर्रुफ का हक नहीं रखते लिहाजा इन दोनों से अपने हाथ को उठाना पड़ता है
That's why the Sahaba radiyallahu anhu and many of the companions when they understood this thing the moment they brought iman they give up on all those things now they realized that I'm gonna take my hands off on the worldly possessions that I have on the possessions they are within myself so they would not use it as their own free will so they have actually have given up their ownership on these two things the moment they enter into the fold of Islam
apni marzi se kisi cheez mein kisi tarah ka tasarruf ka haq khatam kar dena ye matlab hota hai iman lane ka
just like you disclaim and disown you do have these things but the moment you bring iman all those possessions within yourself and outside of yourself you disclaim and say these don't belong to me this is like the basis of iman even you have these things but you disown them that they don't belong to me
और ये मतलब नहीं है कि खाली समझने की चीज थी नहीं कुरान पाक में इसका जिक्र बार बार है
It doesn't mean that this is one time stand. No. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is talking of these concepts and these yaqeen again and again.
صاف لفظوں میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں
It's very clear verse Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah subhanahu wa ta'ala has bought the life and the wealth and possessions of people of Iman and the paid the price of Jannah for the price of Jannah
agar tum ye yaqeen paida karke iske mutabiq amal karoge to jannat ka muawiza hai
so if you develop this yaqeen this faith and then you perform an action then in return you will get to be paid for the Jannah you pay the price of paradise
یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جب کلمے کو سمجھا تو وہ کانپ گئے انہوں نے کہا کہ چونی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات مسلمانی جب میں اپنے کو مسلمان بولتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان بولنے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے. اور صحابہ کے سامنے یہ پکچر اتنا کلیئر آتا تھا کہ جس نے ایکسپٹ کیا اسی فہم سے کیا.
So for Sahaba, the companion, this was very, very clear, because whosoever accepted karma, they accepted with this understanding, a deep understanding of this karma.
इसलिए उनको वतन से बेवतन होना आसान हो गया.
So that's why it was very easy for them to leave their own lands and go to other lands.
माल से बेमाल होना आसान हो गया.
It was very easy for them to disown their own wealth and possessions.
बीवी से बेबीवी होना आसान हो गया.
Very easy for them to leave their wives.
औलाद से बेऔलाद होना आसान हो गया.
Very easy for them to leave their children.
عزت سے بے عزت ہونا آسان ہو گیا.
It was very easy for them to leave their respect.
آپ دیکھ خواہشات سے بے خواہش ہونا اور جذبات سے بے جذبات ہونا آسان ہو گیا.
It became very easy for them to leave up their desires and leave up their own wishes.
شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا, سوال ہی نہیں اٹھا کہ پھر شراب کو پیئے.
When the order of
حالانکہ شراب کا عادی پتا ہے کہ اس کو عادت کی وجہ سے کتنا پرابلم ہوتا ہے.
Just imagine a person who is a habitual drinker, you know, when the order of Allah subhanahu wa ta'ala says the prohibition of wine, it was very easy for them to leave wine and liquor altogether.
چل ہی نہیں سکتے تھے وہ لوگ.
Because you couldn't really move without that.
نماز کے دوران قبلے کے بدلنے کا حکم آیا تو یہ نماز کو تو ایسے ہی پڑھ لیں, دوسرے کو صحیح کر لیں, یہ فہم نہیں تھا, وہاں نماز میں ہی پلٹ گئے.
He said that this was their understanding that the order of Allah subhanahu wa ta'ala came to change the direction of Qibla. In the Salat, they wouldn't wait for the next Salat to perform that order. In the same Salat, they would turn around and change the direction of the Qibla. So this was their understanding of this Salat.
Masjid Al-Qiblatain, Madinah mein mashhoor masjid hai, har koi haji uski ziyarat karta hai.
There is a Masjid Qiblatain in Madinah and a lot of the hajis go over there and go and visit that.
Khatun ja rahi thi raaste mein, ایک دوسری خاتون نے کہا کہ حجاب کا حکم نازل ہو گیا ہے, تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ چادر لے آؤ, حجاب کر کے میں گھر جاؤں گی. لوگوں نے کہا کہ گھر جا کے پہن لو. کہنے لگے میری ہمت نہیں ہے کہ اللہ کا حکم سن لینے کے بعد یہاں سے اپنے گھر تک بے حجاب جاؤں, یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے.
And to cover yourself have come. So she just stood by the wall and asked for a person to pick up hijab from her home. So somebody said that you can go and pick it up for yourself from the home. She said, I don't have that courage and that capability. Once I have known that this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, even to move a single step unless I cover myself.
کل جیسے ہم نے سنا ایک بیان میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا بیٹھ جاؤ, تو جو مسجد کے باہر سے آ رہے تھے وہاں تک ان کو آواز پہنچی, وہ وہیں بیٹھ گئے. ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ الفاظ کان میں پڑھنے کے بعد مسجد میں جا کر بیٹھے. انہوں نے کہا کہ یہ چند قدم اللہ کی نافرمانی میں ہم نہیں جا سکتے.
Just commanded the Sahaba to sit down, so they were a person outside the masjid. So they didn't have even courage to move, and they sat down there. So the Sahaba would never ever, disobey Rasulullah, even that order was not meant for them. They said, we don't have that courage and strength to take and move a single step the moment we hear the order of Rasulullah, the words of Rasulullah. So this was their understanding of this kalima.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن کا بھوکا تھا, ایک انصاری کے پاس سے ایک پیالہ دودھ آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صفا پہ جتنے صحابی ہیں ان سب کو بلا لاؤ. وہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں اور یہ ایک کٹورا دودھ مجھے ہی بس نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کہ صفا والوں کو لاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صفا والے 80 تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ خود پہلے پینے کو نہیں بولیں گے, سب کو پہلے پلانے کو بولیں گے. مجھ پہ کیا گزری ہوگی میں جانتا ہوں. اس کے بعد ایک جملہ حدیث شریف میں ہے, فرمایا کہ مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے کو جانتے ہی نہیں تھے.
There's a story of Abu Huraira رضی اللہ عنہ that once Abu Huraira رضی اللہ عنہ was hungry for 3 days and a bowl of milk was brought. And Abu Huraira رضی اللہ عنہ had this wish that he was given to him, it would have sufficed him, but Rasulullah said to call for the people of Suffa. And Abu Hurairah knew that there were 80 of them. And he also knew that once they come over, Rasulullah will ask him to feed it to them first. But Abu Hurairah said a very beautiful sentence that he said that Sahaba did not ever know that they would ever go against the will of Rasulullah.
इसलिए मैंने बुलाया और उनको पेश किया फिर हुजूर के फरमाने पर ये खुदा की शान है कि उसमें ये मौजदा जाहिर हुआ कि सबके पीने के बाद भी वो दूध बच गया मेरे पीने के बाद भी बच गया जज्बात के बारे में मेरे दोस्तों ये कैफियत तीन हजरात की कि हम समझना भी आसान नहीं है उस चीज को एक सहाबी अपने महबूबा के साथ थे अभी ईमान नहीं लाए थे वो और दोस्तियों का सेटअप सिस्टम जो है ना कुछ ऐसे ही था जैसे इस वक्त कल्चर में पाया जाता है यानी गैर मुस्लिम कल्चर में जो दोस्तियों का सेटअप है पहले ऐसे ही था जमाने जाहिलियत में वो अपने महबूबा के पास गए हुए थे दोस्त के पास और वहाँ शराब और कबाब चल रहा था वो बेहतरीन डांसर थी वो डांस भी कर रही थी डांस करते करते उसने एक शेर पढ़ा उसका मतलब ये था कि जवानी भी हाजिर है शराब भी हाजिर है कबाब ही नहीं है अगर ऊंट के जिगर के कबाब होते तो मजा आ जाता उन्होंने कहा कि ठीक है अभी लाता हूँ ये कह के निकल गए बाहर ये सुनते ही निकल गए बाहर
That how the Sahaba will sacrifice their emotion. One of the Sahabi before he became Muslim, and at that time their kind of life was similar to the life at present today that we see around us. So he was there in a company of his beloved, and she was a dancer, and they had the liquor and wine and everything. And she said a poem, and she said that the youth is there, and the liquor is there. Whatever you're missing is meat. So the moment. She said something like kebab, so he began to arrange for that.
तो कहा कि मैं भी ले आता हूँ तुम इंतजार
करो
जब वो कबाब ऊंट का लेने के लिए गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में मिल गए
So he said when he went over to pick up that meal and kebab, he met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the way.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ लिया और तबलीग फरमाई
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got hold of him and gave da'wah to him.
और इससे पहले भी उनसे बात हो चुकी थी
So before that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had talked to him.
आपने फरमाया कि तो आखिर कब ईमान लाएगा और कब समझेगा
understand and when you will bring iman.
But thodi si jo baat ki to Allah ne dil mein hidayat dal di.
So he said Rasulullah talked to him for a short time so Allah put hidayat in his mind.
Unhone kalma pad liya.
And he said kalma.
Aur kalma pada bagair kebab khareede ke wapis ho gaye.
He said kalma he didn't go for the meal and kebab and he came back.
जब जाने लगे तो देर हो गई थी जतना में तो उनकी जो महबूबा थी वो दरवाजे में आगे खड़ी हो गई
सो व्हेन ही वाज गोइंग अवे ऑब्वियसली बिकॉज़ हिज बिलोवेड वाज वेटिंग सो शी यू नो फॉर वेटिंग शी जस्ट केम एट द डोर
और वो जब जाने लगे तो अपने महबूबा के दरवाजे के सामने से निगाहों को नीचे करके जाने लगे
So just imagine when he was going back, so he was taking care of his gazes, lowered gazes, and just in front of the same place where he was having that fun with his beloved, he just put his gaze down and just walked by that.
थोड़ा सा जब वो आगे निकल गए तो उसने पीछे से पुकारा कि ओ पागल किधर निकल गया घर भी भूल गया
So he said that you know when he was just passing in front of his beloved, she said, "Oh bad person, you forgot your house."
चंद मिनटों की बात है उन्होंने पलटा नहीं उसकी तरफ उन्होंने हाथ उठा के कहा कि वो टाइम निकल गया
So he said that it takes within few minutes, so he raised his hand, he said the time is now gone.
एकदम मेरे दोस्तों अपनी जान से अपने माँ से अपने जज्बात से अपने ख्वाहिशात से किसी के कुर्बान हो जाना और किसी को सरेंडर कर देना ये था ईमान का मफहूम सहाबा के पास
दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग द सहाबा विद नो टाइम दे वुड सरेंडर एंड दे विल गिव अप देयर डिजायर देयर इमोशंस एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग दैट दे हैड प्रीवियसली सो दिस वाज माय डियर ब्रदर्स द डीपर अंडरस्टैंडिंग द कलमा द सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु
ये बात आगे की जाती है कि जब ईमान तहकीक का सफर आपने शुरू किया तो समझ लो क्या करना क्या है
No, my dear brothers, no, this is what we really have to understand that we have begun the journey of iman, of research and that key. Now we really have to find out what actually needs to be done.
Mehnat karke yaqeen banana.
make an effort and build up yaqeen.
Aur us yaqeen se jazbaat build karna.
And then with this yaqeen build up our emotions.
Aur jazbaat ki ye kaifiyat hona ke jaan aur maal se haath utha lena.
It says that then we have this emotion that we should give up and take our hands off. For our own life.
मतलब अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं करूंगा.
This means that now I would not utilize these things with my own free will. You give up your free will.
ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बनता था.
This was the meaning of la ilaha illallah.
फिर ये है कि मैं कैसे इस्तेमाल करूं इन अमानत को जो अल्लाह ने मुझे आपा को अनफुस में दी है. जब ये क्वेश्चन आता तो उसके जवाब में आता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
When this person came said, okay, I've taken my hands away and given up on my desires and emotions, so what do I need to do now? So for that question, the answer was Muhammadur Rasulullah.
कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नुमाइंदे हैं.
No, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an example.
वो हमारे रसूल हैं.
He's our prophet.
वो हमारी मर्जी को बताने वाले हैं.
He's the one who tell us that what are the things like by Allah subhanahu.
उनकी मानना मेरी मानना है.
So if you obey him, like if you obey Allah.
और उनकी नहीं मानना मेरी नहीं मानना है.
you disobey him, as if you disobey Allah.
उनका तरीका मेरा ही तरीका है.
His way is my way.
उनके पास जो इल्म है वो मेरा है.
The knowledge he has is my knowledge.
उनके पास जो अदब तमीज है वो मेरी सिखाई हुई.
So the character, the respect he has is been taught by me, Allah.
उनका जो कल्चर है वो मेरा कल्चर दिया हुआ है.
His culture is my culture.
अल्लमनी रब्बी فاحسن تعليمي وادبني ربي فاحسن تاديبي. مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین سکھایا اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم دیا علم نالج اور بیسٹ آف دی نالج اینڈ مائی رب taught me and taught me this manner and he taught me the best possible manners.
innaka latahdi ila siratin mustaqim. beshak aap hidayat dete hain bilkul seedhe raste ki. quran pak mein elan kiya.
quran said allah subhanahu wa taala that this is my prophet, he invites you and guides you to the straight path and there's no doubt on that.
mere dosto jab is par thodi jab is par practice shuru ho jati hai.
So my dear brothers, the more we practice on this type of thing,
तो फिर ये बंदा वलीउल्लाह हो जाता है.
Then this person becomes a friend of Allah.
सूफिया कहते हैं कि पहले फकीरुल्लाह होता है आदमी ईमान के दौर में.
So that's why the Sufi say that the beginning of the journey of iman is like a beggar for in the eyes of Allah.
और दूसरे मरहले में वो अमीनुल्लाह हो जाता है.
The second stage is that he is an owner of the possessions which are given to Allah.
और तीसरे मरहले में वो वलीउल्लाह हो जाता है. वलीउल्लाह.
And in the third leg of his journey, then he becomes a friend and wali of Allah subhanahu wa ta'ala.
क्योंकि जब अल्लाह से दोस्ती हो गई और अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी फना हो गई और अल्लाह के इरादे में अपना इरादा फना हो गया और अल्लाह की ख्वाहिश में अपनी ख्वाहिश फना हो गई तो फिर ये अल्लाह का वली नहीं है तो और क्या दुश्मन होगा ये.
So he said that he when he gives up his understanding, his emotion and his motion, his desire, his own will, we is given up in the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So obviously he has become a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, not an enemy of Allah.
aur aapko pata hai ki wali ka kya maqam hai.
So you know what is the status of the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, a wali.
Allah ne farmaya ki duniya mein jo mera wali hota hai usse dushmani mere se dushmani ke barabar hai.
Allah subhanahu wa ta'ala says that if you have any enmity for my friend, as if you have an enmity for towards me, for me.
Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. jo mere wali se dushmani rakhta hai to meri taraf se elan hai jang sun le.
So that's what Allah subhanahu wa ta'ala says, that if you have this enmity towards my friend, so be prepared, is a declaration of war on me.
ala inna waliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. sun lo ki allah ke wali unki shaan ye hai ki unko koi khauf aur huzn nahi hoga.
that's why Allah subhanahu wa ta'ala says that this is an honor of my friends, that they will not have any grief and they will not have any sadness.
उनकी शान ये होती है कि लवक्त मअल्लाह इला अबरहु. अगर खुदा को कसम दे दे तो खुदा उनकी लाज रख के हर वो काम कर दे जो वो बोल दे.
दिस इज देयर क्वालिटी दैट इफ दे स्वेयर बाय अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह विल फुलफिल देयर स्वेयर.
अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे होते हैं जिनमें ये शान आ जाती है, गरीबी अमीरी से ताल्लुक नहीं है, जाने पहचाने और अनजाने पहचाने से ताल्लुक नहीं है.
He said that it doesn't mean have to do something with the whether you know or you're known or you're unknown, whether you're rich or poor. It doesn't have to do with these things.
इसलिए जमात का काम करने वालों में वो साथी जो अनजाने हैं, जिनको ज्यादा जाना पहचाना नहीं जाता, वो ज्यादा काबिल कदर होते हैं उनके मुकाबले में जो जाने पहचाने होते हैं.
Those people who, especially in this company, it may occur that those people are very unpopular, unknown, they may be more prominent in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala than those people whom everyone
nobody knows.
Ek hadith sharif mein hai ki inna Allah yuhibbul abrar al atqiya al akhfiya alladhina idha ghabu lam yatafaqadu wa in hadaru lam yud'u wa lam yuqarrabu ulaika masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabara mughlima law aqsamu ala Allah la abarrahum. Beshak Allah pak ke mehboob bande baad aise hote hain ke chupe hue hote hain, paraganda hal hote hain, ghurbat aur iflas mein hote hain. Jab wo ghaib hote hain to log unko talash nahi karte kahan hai. Jab wo maujood hote hain to log unki daawatein nahi karte, aaiye aaiye. Ye wo log hain jo hidayat ka chiragh hain, andheri jagahon se baramad hote hain. Inki Allah ke yahan ye azmat hoti hai ki agar wo khuda ko qasam de de to Allah pak unki laaj rakh ke unki qasam ke mutabiq faisla kar de.
Something that is some more to the fact that there are some people that have so honored the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are like shining light and stars from Allah subhanahu wa ta'ala. They have this heaven here and they're all class. So people don't really go up and find them. And they are not brought up to seek mashwara. And if they are present, nobody calls them and gives them any importance. But if they swear by Allah and get something done from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has promised that Allah will make them do this.
جب بندے میں ولایت کی شان آتی ہے میرے دوستو تو پھر بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق چونکہ ہو جاتا ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں بندے سے کہ میری پوری مخلوق کو مجھ سے جوڑ.
So my dear, when a person has that capability of the friendliness of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will want that this particular person will join all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala.
Wo ye kehte hain ki sabko tu mera banda bana.
Then Allah will say to him that you make all others as friend of mine.
Sabne meri marzi ko chala.
And then you make sure and make an effort that they also understand what is my desire.
Sabko mera taaruf kara.
So then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that you introduce me to the rest of the people.
Sabko mere samne jhuka.
And then you make sure that everybody bends and prays and fasts to me.
Sabko apni tarah bana.
And he said that you make others as you are yourself.
Jab ye shaan par aata hai banda to wo banta hai khalifatullah.
Then if a person comes to that level, then this person becomes an ambassador of Allah subhanahu wa ta'ala, khalifatullah.
جب فقیر اللہ امین اللہ بن کر ولی اللہ بنتا ہے پھر وہ خلیفۃ اللہ کے مقام پر آتا ہے تو پھر وہ عبداللہ بنتا ہے.
So he said that these are the stages that the person becomes Faqirullah, then he becomes Aminullah, and then he becomes Waliullah, and then he becomes Khalifatullah, and then finally, then he becomes Abdullah, the slave of Allah.
Ye jo hai, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mere abd banne ke liye maine paida kiya, wo ye jagah hoti hai.
So he said that these are the different stages that you really have to reach when you want to achieve that level and status of that Allah subhanahu wa ta'ala says that I've created you for nothing else to be my slave. So that stage of slavery are achieved over time by really progressing through different stages of iman and yaqeen and making an effort for it.
Isi liye Allah ne jab kaha tha farishton se ki inni ja'ilun fil ardi khalifa, main khalifa banane wala hu ek zameen mein, farishton ne kaha ki khadim hazir hain, hum log hazir hain na aapke liye. Farmaya inni alamu ma la ta'lamun, main janta hu jo tum nahi jante. Ye tumhare bas ka rog nahi hai, ye inka hi rog hai.
So as you said, that when Allah subhanahu wa ta'ala said, declared that he's going to create his khalifa on the earth, and obviously the angel said that are we not there? So Allah subhanahu wa ta'ala said, this is the burden you can't take. This is the burden only this human being can take.
Ye wo cheez hai ki jo insaan ko farishton se aage badhati hai.
This is something, my dear brothers, that quality that we supersedes the human being.
اس وصف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا اور اس کو مسجد ملائک بنایا ہے.
So my dear brother, this was the quality in human beings that the angels were really made to prostrate to human beings because of this quality.
تو یہ جو دعوت و تبلیغ ہے اللہ کی طرف بندوں کو بلانا ہے. اب اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ایمان کا سفر ہے, یہ ایمان کی تکمیل ہے اپنے بھی اور ساری مخلوق کی بھی.
This dawah of belief, my dear, is a journey of iman, and this is like culmination of the end of the journey of iman for your own self and for all the people.
کیونکہ خلافت میں یہ سب چیز آئے گی.
Because it comes in the journey of khilafat.
ولایت کے ساتھ خلافت کا لازمہ یہ ہے کہ خود کو بندہ بنانا اور پھر ساری مخلوق کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا, سب کو لانا اللہ کی طرف, تعارف کرانا اللہ کا.
So this is a link between you, if you are a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time you are also an ambassador of Allah subhanahu wa ta'ala. So you befriend Allah subhanahu wa ta'ala and make an effort as an ambassador to Allah subhanahu wa ta'ala, that all other people, they also befriend Allah subhanahu wa ta'ala. So this go in hand in hand, and this is this work, what this work of dawah and tabligh is.
یہ تو کوئی لمبی بات میں نے نہیں کی, مختصر سے کی. اس مختصر سی بات میں آپ یہ جائزہ لیں کہ میں اور آپ کس جگہ پر ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے بزرگوں محنت کرنی پڑے گی اور جذبات بنانے پڑیں گے. جب ایمان و یقین کے مذاکرے ہوتے ہیں تو پھر یہ جذبات بنتے ہیں. دیکھیں گے آپ کے اس طرح کے اجتماعات میں جو جذبہ بنتا ہے وہ آپ اپنے گھر میں نہیں ہوتی وہ کیفیت. اور جب آدمی دنیا کی مصروفیتوں اور مشغولیتوں کو چھوڑ کر یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد میں فرشتوں کے ماحول میں اپنا وقت گزارتا ہے اور 24 گھنٹے یہی چیز ہوتی ہے عمل میں بھی, فکر میں بھی, دعا میں بھی, دعوت میں بھی, پریکٹس میں بھی, تو پھر اس کا تاثر آدمی کے قلب و دماغ پر چھانے لگتا ہے اور اس کی روح رنگین ہونے لگتی ہے ان اوصاف سے, ان اس مزاج سے جو اللہ پاک بندے سے چاہتے ہیں.
And take time off and stay in the environment of masjid where the environment angel is, then our mind and hearts begin to take effect. Gradually by the muzakara of iman, da'wah, ta'lim, all these amal, and we listen to the talk of Allah subhanahu wa ta'ala, and then gradually we make an effort, we color ourselves in the color of Allah subhanahu wa ta'ala, and we try to bring these qualities in us.
اور جس نے یہ کیا میرے دوستو وہ اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کرتا ہے.
The person who is able to do this, he qualifies for the purpose of being, of him being sent into this world.
بڑے ہونا, پیسے کمانا, شادیاں کرنا, بچے جننا, اچھی گاڑیاں لینا, خوب پھرنا ادھر سے ادھر, یہ ہمارے کمالات میں سے نہیں ہے. یہ انسانوں کے کمالات میں سے نہیں ہوتی یہ چیز.
My dear brothers, to have a lot of money, to travel around, to do all these things, it's not something that is a feather in our cap, it will give us some respect.
ہم مر جائیں گے یہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے.
So the moment we die, we lose all this worldly fun and care.
اللہ تبارک و تعالی دنیا کو ختم کر دیں گے تو فنش کے کس نے کیا کیا.
So when the moment Allah subhanahu wa ta'ala finishes this world, so all these dream of ours will finish and as well.
خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ خواب تھا جو کچھ جو سنا افسانہ تھا.
So my brothers, it's just like a dream and a fiction, whatever you did, whatever you listened, it just went over and went by and finished, and with the finish of your life.
کمال یہ ہے کہ یہ کر کے مرے.
So my brothers, the real quality is that we do this effort and then we die.
صحابہ کرام نے کیا, دیکھو چمک گئے. ایمان کی یہ محنت ہے. اور تابعین نے کیا, وہ چمک گئے. اولیاء اللہ نے کیا, وہ چمک گئے. قیامت تک کے واسطے یہ دکان اسی لیے بسی ہوئی ہے دنیا کی کہ انسان اس چیز کا مظاہرہ کرے اپنے اللہ کے ساتھ.
To the last day, and we really have to prove to Allah subhanahu wa ta'ala that we dwell this quality and shine in the eyes of Allah subhanahu
wa ta'ala. Isliye jab iman ka koi kaam duniya pe nahi rahega to Allah ta'ala is bistar ko lapet denge.
So my dear, that's why the time will come when there will be no effort of deen and no effort of making iman, then Allah subhanahu wa ta'ala will wrap up this world.
Jaise dua ho jayegi to aap apna bistar lapet dete, saman lapet dete.
Likewise, when the dua is said, then you pack up your luggage and you roll up your sleeves.
Allah farmaye yawma natwi samaa katayyi sijil lil kutub, hum aasmanon ko zameen لپیٹ دیں گے جیسے کہ کتابوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے. یہ سارا کارخانہ میرے دوستو اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کو پہچانا جائے, اللہ کی بندگی کی جائے, اللہ کی رضا حاصل کی جائے, اللہ کی رضا کو دنیا میں چلایا جائے, اللہ کی نامرضیات کو دنیا سے مٹایا جائے, یہی کام کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. اور میرے دوستو صحابہ کرام بے وسائل ہو کر جب فہم آ رہی ان کے پاس اور یہ حقیقت ان کے دل نے لے لیا, کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ کر کے دکھایا.
صحابہ
اور جب کسی کسی کو کچھ ملا تو انہوں نے پھر وہ کچھ کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. آج اللہ پاک نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر ہمیں سب کچھ دیا. ہم اپنی محرومی میں بھی جائزہ لیں گے تو پتا چلے کہ ہمیں کیا کچھ میں نے رب نے دیا ہے. اور اللہ پاک یہ سب چیزیں اسی لیے دیے ہیں کہ بندوں کو یہ سب کرنا آسان ہو جائے. اب اندازہ لگائیے کہ سفر کی کتنی سہولتیں ہو گئی.
Even there are so convenience for traveling.
کتنی ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں ہو گئی.
So much business for transportation.
اپنے رہنے سہنے کی کتنی سہولتیں ہو گئی کہ جہاں جاؤ کھاؤ پیو رہو خریدو. کھانا پانی سواری اس کی کسی جگہ پر آپ چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسافت ایک دنیا کے کونے سے دوسری دنیا کے کونے میں آپ جائیں پھر واپس آ جائیں کوئی لمبا ٹائم نہیں لگتا. ان لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دور جانے کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار کلو میٹر جانے کے لیے مہینہ لگ جاتا تھا. اب کو ڈیڑھ ہزار کلو میٹر جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ وسائل کاہے کے لیے ہیں.
سو واٹ آر دیز ریسورسز فار.
یہ میری اور آپ کی کمزوری کی بنیاد پر اللہ کی مہربانی ہے.
سو دس از اسپیشل فیور فرام اللہ سبحانہ و تعالی بیکاز وی آر ویک.
اور اس کمزوری کے ساتھ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے. چونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن جذبات اتنے تھے, ہمت اتنی بلند تھی, خواہ ان کے ایسے تھے, برداشت ان کی ایسی تھی کہ جو بے وسائلی کا مکافات کر دیتی تھی. ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں تو اللہ نے سپورٹ میں یہ چیزیں لگا دی.
They didn't have much of amenities, but they had strength and courage and those qualities that sufficed the need and dependence upon these amenities. But alhamdulillah, since we are weak, Allah subhanahu wa ta'ala, we don't have those type of desires and those type of attitudes, so Allah subhanahu wa ta'ala has given us all these worldly means.
اس لیے ہم کو یہ نیت بنانی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کی بندگی کو اور ایمان کے کمال کو سیکھیں گے.
So my dear, we have to make this intention for the first time that for the first place that we have to learn iman and we have to build up those qualities of iman.
اور دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچ کر جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں ان کو استعمال کر کے ایک ایک انسان تک پہنچ کر اس کو اللہ کا تعارف کرا دیں گے اور اللہ کے نبی کا تعارف اس کے کان پہ کم از کم ڈال دیں گے. اور یہ ہمارے مذہبی فرض میں داخل کر دیا گیا ہے. بحیثیت اللہ سے دوستی کے اگر ہمارا فرض نہ ہوتا تو بھی ہمیں یہ کرنا تھا. چونکہ جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کے تقاضوں کو خود ہی سمجھتا ہے. جب کوئی کسی پہ مرتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے آئیڈیا خود ہی آتے
ہیں.
محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے بندے کو تو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا کرنا ہے, مجھے اپنے طور پر کیا کرنا ہے.
What to do, what you have to do on yourself and how you create the friendship of Allah subhanahu wa ta'ala and how you deal with the makruh and creation of Allah subhanahu wa ta'ala.
Sahaba aur auliya par agar koi farz hona bataya na jata to bhi wo yahi karte.
So even for Sahaba and the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, they were not told that this word is obligatory, they would have done it anyway.
Aur Allah ne apni meherbani se usko farz kiya ki bande isko miss na kare.
So Allah subhanahu wa ta'ala with his favor make it obligatory on us, fard on us, so that we don't miss.
اور فرض پورا کرنے پر کوئی اجرت نہیں ہوا کرتی. جیسے ہم حکومت کے قانون کو یہاں بیٹھ کے پورا کرتے ہیں تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا, گاڑیاں پارک کرنا یا نہیں پارک کرنا. جب ہم پارک کرتے ہیں صحیح جگہ پر تو اس کے پیسے ملتے ہیں ہم کو. فرض کو پورا کرنے پر پیسے ویسے نہیں ملا کرتے, مگر یہ اللہ کا نظام ہے کہ فرض پورا کرو گے تو نواز دوں گا.
So why do you naturally and normally you don't really get any return, I mean monetary return or reward when 24/7 rules and regulations of the government. But my dear brother, this is an honor and it's a privilege of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala made this obligatory, and He also said that He's going to reward us on doing an obligatory thing.
پھر انعام کی اور نوازنے کی ایک شکل نہیں بنائی, پچاسوں شکلیں بنا دی.
And then there is not one fixed shape and type of reward, but Allah SWT has been hundreds of types of reward and shapes.
یہ فرمایا کہ تم محنت کرو گے تو جو نتیجہ نکلے گا نتیجہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا, جو بھی اچھا نتیجہ نکلے گا. اگر نتیجہ نہیں نکلے گا تو محنت تمہارے اکاؤنٹ میں ہے ہی.
So even if there's no result, then the effort will already be automatically put in your account.
اگر تم نے محنت کی اور اس میں محنت کرنے کے دوران کوئی تکلیف پیش آ گئی, وہ تکلیف کا ثواب اور اس کا انعام الگ دوں گا اس محنت سے ہٹ کے.
So he said that you will be rewarded for making an effort, and some difficulty and hardship came while you were doing this effort, so you will be rewarded separately for this hardship and difficulty on top of making effort for thee.
جان و مال کی جو مشقت تم پر آئے گی, جو خرچہ تم پر آئے گا, اس کا ایک ایک پائی کا حساب کیا جائے گا اور خوب بڑے چڑھا کر واپس کیا جائے گا.
Whatever money you spend and whatever hardship you go through in terms of your whole life and your wealth, it will be accounted for and you will be paid for each and every penny and cent you spend in the path of Allah.
اور اگر ہم اس فرض کو ادا نہیں کریں گے تو جو نقصان ہے وہ سارا عالم بھگتے گا, ہم بھی بھگتیں گے, اس لیے اس فرض کی ادا نہ کرنے پر سخت نقصان کی وعید سنائی.
So likewise my dear brothers, as there are a lot of rewards for fulfilling this obligation, so Allah subhanahu wa ta'ala has also given us a warning that if you do not do this obligatory thing, then there is other thing as well that you will get punishment and you know.
اس لیے میرے دوستو جیتے جی کچھ سیکھ لینا ہے اپنے لیے اور کچھ خدمت کر دینا ہے مخلوق کی, اس کا جذبہ بنائیں گے.
So my dear brothers, really make up our minds that while we are living, let's do something. Let's make up our minds and let's do to serve ourselves and to serve our fellow.
Allah ke liye kuch karna hai.
So we have to do something for the sake of Allah.
Allah ke nabi ki muhabbat mein kuch karna hai.
We have to do something in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Deen ke liye kuch karna hai.
We have to do something for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala.
Sab karenge mere dosto inshaAllah.
But wait for that.
اللہ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت سے ساتھیوں نے نام لکھا ہے, کچھ اور بھی ارادے کروں. اللہ جزائے خیر دے. بالکل آپ
کا جزاک اللہ.